الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين، لا سيما على إمامنا في هذا الزمان بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ اس درس کا طریقہ بن کے رہ گیا ہے، گزشتہ ہفتے کے موضوع سے ذرا ہٹ کر ہے، اور بعض خاص مصلحتوں کی بنا پر آج کی اس تقریر کے لیے ایک مستقل عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے. آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ اگرچہ اپنی جگہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ اتنا دقیق ہے اور اس کی مختلف شقیں آپس میں ایک دوسرے سے اتنی ملتی جلتی ہیں، اور مراجع کے فتاوی ایک دوسرے سے اتنے باریک فرق کے ساتھ جدا ہو جاتے ہیں، کہ اہمیت کے باوجود اس مسئلے کو عام طور پر بیان کرنے کی ہمت نہیں پڑتی. کیونکہ ماشاءاللہ ان طالب علموں کی کلاس ہے جو اصول فقہ کی انتہائی مشکل و دشوار گھاٹیوں کا سفر طے کر کے آئے ہیں، اور اب ان کے ذہنی جمناسٹک یا مشق کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمت کرتے ہوئے اس عنوان پر گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے عرف عام اور عرف متشرعین کے جو مسائل چل رہے تھے، ان کو حسب سابق دہرایا جائے گا. لیکن جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ اصول فقہ کے تقاریر کے دوران فقہ کی، اور فقہ کی تقاریر کے دوران اصول فقہ کی کلاسز آ جاتی ہیں، تاکہ ایک جیسی گفتگو ذہنوں میں خشکی پیدا کرنے کا سبب نہ بنے، آج کی یہ تقریر بھی اسی لیے ہے. البتہ یہ گزارش ہے کہ بڑی توجہ اور احتیاط کے ساتھ اس گفتگو کو سنا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ گھر جا کر اپنے اپنے مقلد کی توضیع المسائل سے اس کو چیک کیا جائے. بلکہ اصول فقہ کے طالب علم ہیں، اس لیے آیت اللہ خوی اور آیت اللہ خمینی دونوں کی توضیع المسائل میں اس مسئلے کو چیک کریں. سورہ بقرہ کی جس آیت سے درس کا آغاز کیا گیا، یہ بہت ہی عام فہم اور عوام الناس کی زبان پر چڑھی ہوئی آیت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ یقیناً اپنے بندوں سے یہ توقع اور تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام اعمال میں حکم خدا کے پابند ہو جائیں، اور جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ اصول کے تحت جس قسم کا حکم بھی خدا دے، زحمت ہو، مشقت ہو، پریشانی ہو، قربانی کا کوئی خیال کیے بغیر ہر حکم خدا کی اطاعت کے لیے تیار و آمادہ ہو جائیں. لیکن بہرحال ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جس کی صفات میں سے عدل بھی ہے اور ایک اہم ترین صفت ہے، اس لیے بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. لیکن خود خدا اپنے بندوں پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو ان کی طاقت و استطاعت سے باہر ہو. پہلے سیمسٹر میں حرج کے مسائل بیان کیے گئے تھے جن کا خلاصہ یہی تھا کہ ایسی ناقابل برداشت زحمت جو ممکن تو ہے, امپاسبل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن بڑی تکلیف و پریشانی انسان کو اٹھانا پڑے گی, خدا اسے بھی معاف کر دیتا ہے, بلکہ اس کو اور ناممکن کو ایک ہی ڈگری پر رکھتا ہے. کہ جس طرح ناممکن کام کا خدا حکم نہیں دیتا, سبب حرج کاموں کا بھی حکم نہیں دیتا, ماں سوائے جہاد کے میدان کے, کہ جہاں پہ جان بھی دے دینا پڑتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور پیغمبر اسلام کا فرمان بھی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, اسلام میں نہ ضرر دینے کا حکم ہے نہ ضرر اٹھانے کا حکم ہے, نہ یہ ہے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ یہ ہے کہ ہم بغیر کسی سبب کے ضرر برداشت کریں. شب معراج پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس کی امت کے لیے جو چند تحفے دیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس حکم کو معاف کر دیا گیا جو خاصی زحمت و تکلیف کا باعث بن سکتا تھا, اگرچہ ماقبل کی امتوں میں ان احکامات کی پابندی بھی لازم تھی. انشاءاللہ منگل کا جو سلسلہ بڑے ممبرہ کاراگر میں جاری ہے اس میں ماہ رجب کی تقریباً تمام کی تمام تقاریر کا عنوان معراج ہوگا, اس میں مزید تفصیل کے ساتھ یہ بات آئے گی. تو پروردگار جب ہماری ان تکالیف کو, ان زحمتوں کو جانتا ہے تو اس نے عبادات میں بھی ہمیں بعض سہولتیں دی ہیں, انہی میں سے ایک سہولت ہمارا آج کا عنوان ہے, یعنی وضوء جبیرہ. یہ سہولت سہولت نہیں ہے, یہ سہولت رخصت نہیں ہے بلکہ عظیمت ہے. یعنی جہاں پہ وضوء جبیرہ واجب ہے ہمیں اس حکم کو لینا ہی پڑے گا. اگر ہم وضوء جبیرہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عام طریقے سے وضو کر لیں تو ہمارا وضو باطل ہو سکتا ہے. تو آئیے آج کی اس مختصر سی گفتگو میں جبیرہ کے جتنے مسئلے بیان ہو سکیں ان کو بیان کروں. انسان کو اپنے روزمرہ کے کاموں کے دوران ہی نماز کا اور عبادتوں کا وقت نکال کے عبادت کو انجام دینا ہے. اسلامی نماز کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے خصوصی طور پر چھٹی کر کے خاص ٹائم نکالا جائے, بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج آرام کے دوران ہی وقت نماز آ گیا تو نماز پڑھ لیجیے. اب انسانی زندگی میں چوٹ بھی لگتی ہے, تکالیف بھی ہوتی ہیں, زخمی بھی ہوتا ہے انسان, تو ان تمام صورتوں میں وضو کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اچھا, وضو کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کسی قسم کی معافی نہیں ہے. عمدن کوئی غلطی کرے, سہون کوئی غلطی کرے, مجبوراً کوئی غلطی کرے, جہلن کوئی غلطی کرے, اختیار سے غلطی کرے, بے اختیار غلطی کرے, علم کی حالت میں غلطی کرے یا لا علم کی حالت میں, احکام تکلیفی تو الگ ہو سکتے ہیں لیکن احکام فرضی سب ایک ہیں. یہ تمام وضو باطل اور ان کا اعادہ لازم ہے. تو وضو کے مسائل میں بڑی باریکیاں آ جاتی ہیں, انہی میں سے ایک یہ جبیرہ کا مسئلہ ہے. جبیرہ کا لفظ عربی زبان کا وہ لفظ ہے کہ جس کا ہم جن سے ایک لفظ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, جبران. جبران کہتے ہیں کسی نقصان کو پورا کرنا, کمپنسیٹ کرنا. جبیرہ عربی میں کہتے ہیں کہ جب انسانی اعضا کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے جو چیز لگائی جاتی ہے اس کا نام ہے جبیرہ. فقہ کی اصطلاح میں جبیرہ سے مراد وہ چیز ہے جسے اعضا پہ رکھا جاتا ہے, چاہے یہ کوئی پلاسٹر ہو, ٹکڑا ہو کسی دھات کا یا کسی مٹی کا یا کوئی کپڑا ہو یا کوئی پٹی وغیرہ ہو, وہ چیز جو اعضا پہ رکھی جاتی ہے جب زخم ہو, پھوڑے یا پھنسیاں ہوں یا ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی ہو. اسی طرح وہ دوا جو زخم, پھوڑے, پھنسیاں اور اعضا کے ٹوٹ جانے کی صورت میں لگائی جاتی ہے اسے بھی جبیرہ کہتے ہیں. اچھا, جبیرے کا مسئلہ یہ ہے کہ جبیرہ جب اعضا وضو پہ آئے گا تو یقیناً ایک رکاوٹ بن جائے گا, اور اعضا وضو کا مسئلہ یہ ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے اعضا وضو پر. مثلاً ہمارے ہاتھ پہ چونی کے برابر ایک دوا لگی ہے یا پلاسٹر کا ایک ٹکڑا لگا ہوا ہے, اگر بالپین کی نوک کے برابر بھی سیاہی انسانی کھال پہ آئے جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک لے تو وضو نہیں ہو سکتا ہے, معروف مسئلہ ہے, مشہور مسئلہ ہے. تو اب جس وقت یہ پلاسٹر کا ٹکڑا اعضاء وضو پہ لگا ہوگا تو یقیناً یہ پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے گا. اب کیا کیا جائے, وضو کریں یا نہ کریں؟ اس صورت میں اسلام نے وضو کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے, اسی کا نام ہے وضو جبیرہ, اور اس طریقے کا خلاصہ ابھی آپ سن لیجئے, پھر اس کی تفصیل ہے, مسائل ہیں, لیکن خلاصہ یہ ہوتا ہے وضو جبیرہ کا کہ جہاں پہ وہ جبیرہ لگایا گیا ہے وہاں تک تو عام طریقے سے, نارمل طریقے سے اعضا کو دھو لیا جائے. اس کے بعد جب اس پلاسٹر کی یا اس جبیرہ کی باری آئے تو گیلے ہاتھ کو اس پر اس طرح پھیریں جیسے ہم سر اور پیر کا مسح کرتے ہیں, یعنی اس جبیرہ کو, وہ جو چیز لگائی گئی ہے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ گیلا ہاتھ اس پر سے پھیر لیا جائے اور پھر اس کے بعد کا جو حصہ صحیح ہے اس کو نارمل اور عام طریقے سے دھو لیا جائے. اب اگر انسان کی کلائی پر اس قسم کا کوئی جبیرہ لگا ہے تو کونی سے لے کر کلائی تک تو بالکل اس طرح دھوئیں کہ جیسے عام حالت میں دھویا جاتا ہے. کلائی پر ہم پہنچے تو جبیرہ کے دائیں بائیں جو ہے اس کو بھی عام طریقے سے دھو لیں. جبیرہ پہ ہم نے گیلا ہاتھ پھیر لیا اور پھر جہاں جبیرہ ختم ہوا وہاں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک پھر نارمل حالت میں جیسے دھویا جاتا ہے اسی طرح سے دھویا جائے. یہ ہے جبیرہ کی ایک شکل جو آپ کے ذہن میں بننا چاہیے کہ جبیرہ کا کیا مسئلہ ہے. اب آئیے ہم اس مسئلے پر بحث کریں کہ جبیرہ وضو کس طریقے سے کیا جائے گا. یہ تو ابھی آپ نے سنا کہ جبیرہ کا مطلب ہے وہ چیز یا وہ دوا جو اعضاء وضو پہ لگائی گئی ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دیا جائے کہ جس چیز کو اعضاء وضو پہ لگایا گیا ہے جو جبیرہ ہے اس میں دو شرطیں لازم ہیں تبھی وضو جبیرہ ہو سکے گا. اچھا, ضمن یہ بھی بتا دیا جائے کہ بہت سے مسائل میں ہمارے علماء الجھے ہیں, اگرچہ یہ الجھن جاہلوں والی الجھن نہیں ہے, یعنی ایک فقہی اختلاف ہوا ہے کہ کیا فلاں مقام پر وضو جبیرہ کرنا پڑے گا یا تیمم کرنا پڑے گا. کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جب صحیح طریقے سے وضو ممکن نہ ہو تو اس وقت انسان کی ذمہ داری یا وظیفہ شرعی یا تکلیف شرعی تیمم ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ صحیح وضو ممکن نہ ہونے کی صورت میں انسان کی ذمہ داری تیمم سے چلی جاتی ہے. مثلا غصبی پانی ہے, پانی ہے, اعضاء وضو بھی صحیح سالم ہے, ایک عام آدمی کا مسئلہ, لیکن چونکہ ایسا پانی ہے جس کا استعمال اسلام میں حرام ہے, اب وضو نہ کرو بلکہ تیمم کر لو. تو وضو جبیرہ میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں علماء میں یہ اختلاف ہوتا ہے کہ کیا یہاں پہ ہمیں وضو جبیرہ کرنا ہوگا یا یہاں پہ ہمیں تیمم کرنا ہوگا. یہ باریک فرق ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ بعض جگہوں پر کیونکہ مجتہدین کرام میں اختلاف ہے, اس لیے ایک مرجع کہتا ہے کہ وضو جبیرہ کرو, ایک کہتا ہے کہ تیمم کرو. اچھا, ایک تیسری صورت بھی بنتی ہے جس کو کہا جاتا ہے جمع کرنا وضو جبیرہ اور تیمم میں. یعنی بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ روایات کی مدد سے صحیح صحیح مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ تیمم کا موقع ہے یا وضو جبیرہ کا, تو مجتہد عذرو احتیاط یہ حکم دیتا ہے کہ تیمم بھی کر لو اور وضو جبیرہ بھی کر لو, دونوں کو جمع کرو. یعنی دونوں طریقے سے پہلے طہارت حاصل کرو اور پھر نماز پڑھو. جو وضو جبیرہ کا مسئلہ ہے وہ بھی, اور جو تیمم کا طریقہ ہے وہ بھی. اچھا, تو وضو جبیرہ کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ وضو جبیرہ کا مختصر طریقہ کیا ہے. دوسرا مسئلہ آپ نے یہ سنا کہ بعض مقامات پہ یہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہاں تیمم کرنا چاہیے, یعنی وضو بالکل ساقط ہے, یا یہ کہ نہیں یہ جو ٹوٹا پھوٹا ناقص کا وضو ہے وضو جبیرہ یہ واجب ہے, تیمم نہیں کر سکتے. اور تیسرا مسئلہ آپ کے سامنے یہ آیا کہ کبھی دونوں کو جمع کرنا پڑتا ہے, وضو جبیرہ بھی کیا جائے اور تیمم بھی کیا جائے. خالی وضو جبیرہ کیا تب بھی نماز غلط, خالی تیمم کیا تب بھی نماز غلط. اچھا, وضو جبیرہ کے سلسلے میں چوتھی چیز اور ذہن نشین کر دیجئے کہ کبھی کبھار مقام ایسا آتا ہے کہ نہ وضو جبیرہ کا حکم ہوتا ہے نہ تیمم کا, بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو زخم وغیرہ ہے اس کے چاروں طرف کا علاقہ دھو کے نارمل طریقے سے وضو کر لو, زخم کو اسی طرح چھوڑ دو, نہ اس کو ٹچ کیا ہے نہ اس کو دھویا ہے نہ اس پہ کوئی جبیرہ باندھ کے اس پر ہاتھ پھیرا ہے, بلکہ اس جگہ کو چھوڑ کے وضو کر لو, وہی وضو بالکل صحیح ہے. اب یہ صورت بھی ہوتی ہے, مثلا کلائی کے اوپر میں نے ایک مثال دی کہ جبیرہ ہے. اب کبھی کبھار ایسا, اس میں تو میں نے یہ بتایا کہ کونی سے لے کر کلائی تک کو عام نارمل طریقے سے دھوئیے, پھر جبیرہ کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیجیے, اس کے دائیں بائیں جو اطراف کا علاقہ ہے اس کو بھی نارمل طریقے سے دھوئیے, اور جبیرہ کے بعد سے لے کر انگلیوں کے سرے تک بھی نارمل طریقے سے دھویا جائے. لیکن کبھی یہ بھی آپ سنیں گے, تیسرا طریقہ ہو گیا وضو جبیرہ تیمم کے علاوہ, یہ مثلاً کلائی پر ایک زخم ہے, آپ کونی سے لے کر کلائی تک تو بالکل نارمل طریقے سے دھوئیے, پھر وہ زخم کا مکان آیا اس کو چھوڑ دیں, اس کے دائیں بائیں کا جو علاقہ ہے جو اطراف کا علاقہ اس کو بھی دھو لیجیے, اور پھر زخم سے لے کر انگلیوں کے سروں تک بھی آپ دھو لیجیے. تو اب یہ جو زخم ہو گیا, نہ اس کو دھویا گیا نہ اس پہ ہاتھ پھیرا گیا نہ اس پہ کوئی کپڑا یا جبیرہ باندھ کے ہاتھ پھیرا گیا, اتنا حصہ تو گویا وضو میں دھلا ہی نہیں, لیکن پھر بھی وضو صحیح سے. تو یہ تین چیزیں دراصل وضو جبیرہ میں سمجھنا پڑیں گی کہ کب اطراف کو دھو کے زخم کو چھوڑ دیا جاتا ہے, کب اطراف کو دھو کے زخم پر گیلا ہاتھ پھیر کر وضو جبیرہ کیا جاتا ہے, اور کب تیمم کیا جاتا ہے. تو مسئلہ تو بڑا پیچیدہ ہے, بڑا طولانی ہے. ابتدا میں یہ ایک بات بتا دی جائے کہ جب جبیرے کا مسئلہ ہو, یعنی وہ جو بندھی ہوئی چیز ہے جس پہ ہم کو ہاتھ پھیرنا ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ جو چیز چاہے وہ پلاسٹر ہو چاہے وہ پلاسٹک ہو چاہے وہ کپڑا ہو, تو زخم پہ جو چیز باندھی گئی ہے اس میں دو شرطیں ہونا لازم ہے. نمبر ایک یہ کہ اس کو پاک ہونا چاہیے, اگر جبیرہ نجس ہے تو کام نہیں چلے گا, وضو جبیرہ بیکار ہو جائے گا. اچھا, اگر جبیرہ نجس ہے لیکن اس کو پاک کیا جا سکتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وضو سے پہلے جبیرہ کو پاک کر لیں اور اس کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کے وضو کر لیں, جو وضو جبیرہ کا طریقہ ہوگا. لیکن اگر وضو جبیرہ تو ہم کرنے جا رہے ہیں مگر خود وہ چیز جو ہے وہ جبیرہ جو ہے وہ نجس ہے اور پاک بھی نہیں ہو سکتا, تو اس صورت میں آغا خوئی اور خدنی میں اختلاف ہو گیا. خوئی صاحب فرماتے ہیں کہ بس آغا وضو کی طہارت بہت ہی اہم مسئلہ ہے, جبیرہ اس وقت خود آغا وضو کا ایک جز ہے, اس لیے اگر وہ پاک نہیں ہو پا رہا ہے وضو ساقط, نہ عام وضو کرنا ہے نہ جبیرے والا وضو کرنا ہے نہ وہ اطراف کو دھونے والا وضو کرنا ہے, ختم, جائیے تیمم کیجئے, یہی آپ کی ذمہ داری ہے اور نماز پڑھ لیجئے. لیکن آغا خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں, بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جبیرہ اگر نجس ہے اور پاک نہیں ہو سکتا تو اس پر ایک پاک کپڑا رکھ لے, مگر پاک کپڑا اس طرح رکھے کہ وہ جبیرہ کا جز مانا جائے, یعنی عرفن یہ کہا جائے کہ آپ نے جبیرہ, یہ بھی جبیرہ, اسے پلاسٹک پر پلاسٹر پہ پلاسٹر چڑھا دیا جائے کہ یہ بھی جبیرہ ہے. عرفن ان کو دو الگ الگ چیزیں نہ مانا جائے, یہ نہ کہا جائے کہ دوسری چیز تو آپ نے فضول بیکار لا کے رکھی, نہیں, یعنی عرف اگر دیکھے تو وہ سمجھے کہ نہیں یہ ایک ہی چیز ہے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں جبیرہ کے لیے. تو خیر آقا خمینی فرماتے ہیں کہ اگر جبیرہ نجس ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے, اب وضو آپ شروع کر دیجئے, جہاں تک جبیرہ وہاں تک تو عام طریقے سے دھوئیے, مثلا کوہنی سے لے کر جبیرہ تک. پھر جب جبیرہ تک باری آئی تو چونکہ یہ نجس ہے اس لیے اس پہ پاک کپڑا وغیرہ اس طرح رکھیں کہ وہ جبیرہ کا جز شمار, اور اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیں, جو ہاتھ اصل میں جبیرے پہ پھرنا چاہیے تھا اس کے نجس ہونے کی وجہ سے اس پہ پھیرا, اس پہ پھیرا گیا کہ جبیرے کے اوپر ہے مگر عرفن اس کا جز شمار ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ تو نارمل طریقے سے وضو کر لیجئے. لیکن اگر یہ ناممکن ہو رہا ہے, یہ ناممکن ہو رہا ہے, یعنی ایک دوسرا کپڑا وغیرہ رکھنے سے بات نہیں بن رہی ہے, وہ جبیرے کا جز نہیں بن رہا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک آپ نے الگ چیز رکھ دی, یہ تو وہ جبیرہ نہیں ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کے بغیر بھی تو کام چل سکتا ہے. یہ اگر صورتحال بن رہی ہے تو اس صورت میں پھر آپ ایسا کریں کہ وضو جبیرہ بھی کریں, یعنی اطراف کو دھو کر اوپر سے لے کر جبیرہ تک تو نارمل طریقے سے دھوئی, اس کے بعد اسی کے اوپر جو آپ نے جبیرہ لا کے رکھا اس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وضو اپنا مکمل کی اور پھر تیمنگی کر لیں. احتیاط واجب ہے کہ وضو جبیرہ بھی کر لیں اور تیمنگ بھی کر لیں. یہ کب کی بات ہے؟ جب جبیرے میں پہلی شرط پوری نہ ہو رہی ہو. پہلی شرط کیا تھی؟ کہ جبیرہ والی چیز کو پاک ہونا چاہیے. اچھا, اور اگر وہ پاک نہیں ہو پا رہی ہے تو آغا خمینی کا مسئلہ تو ذرا کمپلیکیٹڈ اور دو تین مرحلوں میں ہے. آغا خوی کا آسان ہے کہ بہرحال ڈائریکٹ سیدھا سیدھا آپ کو جا کے تیمم کرنا ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر جبیرہ پاک ہے لیکن جبیرے کے نیچے جو زخم ہے وہ نجس ہے تو کوئی بات نہیں, وہ زخم تو اب چھپ گئے. یا اگر ذخیرہ جبیرہ کا اندرونی حصہ نجس ہے, جو باطن ہے, جو اندر ہے, جو انٹیریئر ہے, لیکن اوپر والا حصہ جس پہ ہم مسا کریں گے وہ پاک ہے, تو جبیرے کو پاک مانا جائے گا, اور جہاں جہاں وضو جبیرہ کرنا ہے وہاں یہ صحیح ہو گیا. دوسری شرط یہ ہے کہ جو جبیرے والی چیز ہے وہ غصبی نہ ہو. غصبی کا مسئلہ بھی اسلام میں بڑا مشکل مسئلہ ہے. جبیرے والی چیز کو مباح ہونا چاہیے. اگر جبیرے والی چیز غصبی ہے تو اس کا ہاتھ پھیرنا جائز نہیں ہے, بلکہ واجب ہے کہ اس چیز کو ہٹا کر دوسرا پاک اور صحیح جبیرہ لا کے رکھے. اور یا اس کے مالک سے اجازت لے لیں, جو غصبی جبیرہ ہے, یا اس کے مالک سے اجازت لے لیں, اور یا پھر اسے ہٹا کر دوسرا مباح جبیرہ لا کے رکھا جائے. اچھا, اب اس میں ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے. اگر جبیرہ ایسا ہو کہ اس کا اوپری حصہ تو مباح ہے اور اندرونی حصہ غصبی ہے, مثلا جبیرہ کئی تہ والا جبیرہ ہے, تین چار تہیں ہیں, سب کی ضرورت تھی جبیرہ کے لیے, جیسے اکثر اوقات روئی وغیرہ کے پیکس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اندر کی روئی مثلا غصبی ہو لیکن اوپر کی جو سطح جو کپڑا ہے وہ بالکل مباح ہو. یا یہ کہ استر والا جبیرہ ہے اوپر مبا ہو اور نیچے جو استر لگا ہے وہ غصبی ہو. اب اس صورت میں کیا کیا جائے, کیونکہ ہمارا ہاتھ جو پھیرا جائے گا وہ تو مباح پہ پھیرا جائے گا. اس میں آغا خمینی اور خوئی میں پھر ایک معمولی سا اختلاف ہے. آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر ہم اوپر جو مباح حصہ ہے اس پر ہاتھ پھیرے اور عرفن, دیکھیے عرف کے مسئلے جو بار بار اس سے پہلے بیان کیے گئے اور انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے, ان کی اسلام میں اسی لیے بڑی اہمیت ہے کہ اب اگر عرفن اس کو تصرف نہ مانا جائے مال غیر میں, ہم اوپر جو ہاتھ پھیر رہے ہیں تو لوگ یہ نہ سمجھیں, یعنی عرفن یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے دوسرے کی چیز کو استعمال کیا. ویسے تو بہرحال دوسرے کی چیز استعمال ہو ہی رہی ہے, مگر یہ جو ہم ہاتھ پھیر رہے ہیں اس ہاتھ پھیرنے کو ایک دوسرا تصرف نہ مانا جائے. ایک استعمال تو ہو ہی رہا ہے کہ ہم نے قصبی جبیرے کو اپنے ہاتھ پہ باندھا ہے. لوگ کہیں کہ دیکھیے واہ, ایک تو اس بیچارے کا سامان اٹھا کے آپ نے ہاتھ پہ باندھا اور اوپر اس کے بعد رگڑ رگڑ کے اور آپ اس کو خراب کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں. نہیں, وہی جو ہم نے جبیرہ باندھا ہے ایک ہی استعمال مانا جائے, یہ دوسرا استعمال نہ مانا جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر خوئی یعنی جو ظاہری مباح حصہ ہے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے لوگ یہ کہیں کہ اس پہ ہاتھ پھیرا گیا, اندرونی حصے کو تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, اس صورت میں تو یہ صحیح ہے, گناہ گار تو ہیں لیکن وضو صحیح ہو جائے گا. اور اگر نہیں اوپر کے حصے پہ مسا کرنے جائے یعنی ہاتھ پھیرنے جائے مگر عرف کی نگاہ میں مکمل تصرف مانا جائے کہ جی آپ نے تو وہ غیر کی چیز میں تصرف کیا, تو پھر یہ جبیرہ باطل ہے, پھر نہیں ہو سکتا جبیرہ. تو نہیں ہو سکتا تو کیا ہوگا, وہ مسئلہ بعد میں آ رہا ہے, ابھی تو مسئلہ چل رہا ہے کہ بہرحال وضو باطل ہے. یہ آغا خوئی فرماتے ہیں جو اگر عرفن اندرونی جبیرے پر باہر کے جبیرے پہ ہاتھ پھیرنے سے اندرونی جو غیر کا چیز ہے غصبی چیز ہے اس کے تصرف کو اس کے استعمال کو عرف نہ مانے, یہ نہ کہے کہ ہم نے دوسرے کی چیز کو استعمال کیا ہے تو وضو صحیح ہے, اور اگر استعمال مانا جائے دوسرے کی چیز کا تو وضو باطل ہے. آغا خمینی فرماتے ہیں, تو آغا خوئی ہو گئے, آغا خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں, انسان گناہگار تو ہے یعنی اس میں تکلیف ہی ہے لیکن کسی بھی صورت میں مسا یا وضو باطل نہیں ہے یعنی اس میں غصبی نہیں, بلکہ آغا خمینی تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جبکہ آدھا مباح ہے, اس صورت میں جبکہ اوپر والا بھی اگر غصبی اور اس پر ہم ہاتھ پھیر لیں تو گناہ تو ملے گا مگر وضو باطل نہیں ہے, وضو باطل نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا آغا خمینی کے مسئلے میں کہ اگر جبیرہ غصبی ہے تو انسان گناہ گار تو ہے لیکن اس کا وضو باطل نہیں ہوتا, اور آغا خوئی فرماتے ہیں کہ نہیں جبیرہ کو اگر غصبی ہے تو اس میں تکلیفی اور اس میں غصبی دونوں آئیں گے کہ گناہ بھی ملے گا اور وضو بھی باطل ہے. اچھا خیر, اب آئیے ہم اس مسئلے پر کہ اگر کبھی یہ شرط پوری نہ ہو یعنی جبیرہ جو ہے وہ مباح نہ ملے غصبی ملے, اور جیسا ہم نے کہا کہ اگر غصبی ہو تو اسے ہٹانا واجب ہے. اب اگر ہٹانا ممکن نہیں ہے تو مالک سے اجازت لیں, ہم نے فرض کیا کہ نہیں مالک سے بھی اجازت نہیں مل سکتی, مالک سے بھی اجازت نہیں مل سکتی تو اس صورت میں کیا کیا جائے. اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو وضو بھی کرنا پڑے گا اور تیمم بھی, یعنی اگر غصبی جبیرہ ہے تو جمع کرنا پڑے گا لیکن ایک عجیب طریقے سے, یعنی جبیرہ نہ بدلا جا سکتا ہے نہ اس کے مالک سے اجازت مل سکتی ہے, تو وضو بھی کر لیں مگر کس طرح سے, جبیرہ والی جگہ کو چھوڑ دیں, نارمل طریقے سے پانی ڈالیں جبیرہ تک پہنچے اس کو چھوڑ دیں, نہ اس کو دھوئیں نہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرے نہ اس کو ٹچ کریں, اس کو بالکل نہ چھوئیں اور اس کے اطراف کو دھوتے ہوئے انگلیوں کے سرے تک جا کے ہاتھ کو مکمل کر دیں اور پھر تیمم بھی کریں. یعنی وضو جبیرہ کریں مگر جبیرہ والے حصے کو کچھ بالکل ٹچ بھی نہ کریں اور بعد میں تیمم بھی کر لیں تب یہ ہمارا وضو صحیح ہو جائے گا. تو یہ ہو گئی جبیرہ کی دو شرطیں کہ جبیرہ کو پاک ہونا چاہیے اور مباح ہونا چاہیے. نجس ہے تب بھی وضو جبیرہ سے کام نہیں چلے گا, غصبی ہے تب بھی وضو جبیرہ سے کام نہیں چلے گا. اچھا البتہ یہی دو شرطیں, ان کے علاوہ باقی شرطیں نہیں ہیں. مثلا یہ شرط نہیں ہے کہ جبیرہ جو ہے وہ خالص ریشم کا نہ ہو مردوں کے لیے, یا خالص سونے کا نہ ہو, یا ایسے جانور کا نہ ہو کہ جس کا گوشت کھانا حرام ہے. یہ سب شرطیں نہیں. ریشم کا جبیرہ تب بھی وضو صحیح, سونے کا جبیرہ ہے سونے کی تارا تب بھی وضو صحیح, یہاں تک کہ حیوان اور غیر محفوظ حرام گوش جانوروں کے جسم کا بنا ہوا جبیرہ ہے تب بھی وضو بالکل ٹھیک ہے. البتہ وہ ایک مسئلہ نہیں جگہ جبیرہ کے اوپر مزید کسی چیز کی پہنچ گئی, یعنی جس طرح سے ایک عام آدمی کے لیے کھال کا مسئلہ ہے اگر اس کی کھال کے تو رکاوٹ تر جنی تو وہ رجوع نہیں ہو سکتا یا بینم نہیں ہو سکتا. اسی طرح جبیرے کا مسئلہ ہے کہ جبیرے کے اوپر سے کوئی کسی قسم کی تہ یا رکاوٹ نہ ہو, جو خود جبیرے کا جز ہے اس میں تو کوئی غرض نہیں, چاہے وہ جبیرہ کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو. جیسے میں نے مثال دی کہ موٹا پلاسٹر ہے یا باقاعدہ روئی وغیرہ کا بنا ہوا جبیرہ ہے, جبیرہ کتنا ہی موٹا ہے اس میں کوئی غرض نہیں ہے. اگر عام طور پر اتنا ہی موٹا جبیرہ معاشرے میں استعمال ہوتا ہے, لیکن خود جبیرے پر اگر کسی چیز کی پر جمی ہو تو پہلے اس طرح کو ہٹانا پڑے گا. البتہ اگر جبیرے پر چکنائی کے ذرے بڑھے, معمولی سے چکنائی ہوتی تو اتنے سارے ذرے نہیں ہیں کہ اس کو رکاوٹ مانا پڑے, ہلکی سے چکنائی ہلکی ہلکی سے چکنائی کے ذرے جمے ہوئے تو اگر وہ پاک ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, جبیرہ وضو ہو سکے گا. یعنی ہاتھ کو دھوتے دھوتے یا چہرے کو دھوتے دھوتے وہاں تک ہاتھ لائیے اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے. ہاں یہ میں بار بار ہاتھ کی مثال دے رہا ہوں, لیکن یہ جبیرہ کا مسئلہ تو ہاتھوں کا بھی ہے چہرے کا بھی ہے. خصوصاً ناک پر تو اکثر لوگ ایک پلاسٹر وغیرہ لگا لیتے ہیں, اور یہی مسئلہ سر اور پیر جہاں پر نسا ہوتا ہے وہاں پر بھی ہے. یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ جبیرے میں کیا شرارت ہے. اب آئیے خود جبیرے کی شرارت کے بعد جبیرے کا طریقہ دیکھا جائے, کہ سب سے پہلی چیز یہ واضح ہو جائے کہ فی الحال ہماری گفتگو ہے اس وقت جب انسان کے جسم میں یا تو جڑ ہے یا سر ہے ہے, یعنی یا تو زخم ہے یا پھوڑے اور پھنسی وغیرہ ہیں یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, یہ تین یا یہ کہ ان پر دوائی لگائی گئی, ان چار کا مسئلہ بھی بتایا جا رہا ہے آپ کے تفصیل کے ساتھ. اس کے علاوہ اگر کسی اور وجہ سے جبیرہ بن رہا ہو یا کسی اور وجہ سے وضو کے اعضاء کے کسی حصے پہ پانی نہ ڈالا جا سکے, اصلاً درد ہو رہا ہے, کوئی چیز چپکی ہوئی ہے, پانی ڈالنا نقصان دہ ہے, یہ جتنی بھی دوسری مجبوریاں ہیں ان کا مسئلہ انشاءاللہ بعد میں بتایا جائے گا. فی الحال ہمارا موضوع ہے کہ چار چیزیں, جر یعنی زخم, ہر یعنی تھوڑے پھنسی, کسر یعنی ہڈی کا ٹوٹنا, اور نمبر چار ان پہ لگی ہوئی دوا. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس وقت ہے یہ مسئلہ بھی جبکہ جبیرہ اتنا ہو جتنا عرفن لگایا جاتا ہے, جتنا عام طور پر اس میں لگتا ہے. مثلاً ایک زخم ہے اس کے اوپر جتنی بڑی پٹی عام طور پہ باندھی جاتی ہے سارے طبیب سارے ڈاکٹر جو عرفن رہے ہیں اتنی بڑی پتی ہو تب پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے. اگر ہوں تو یہی تین خرابی ہیں، زخم یا پھوڑے یا ہڈی کا ٹوٹنا، مگر جبیرہ بہت لمبا چوڑا ہم نے باندھ دیا، یعنی لمبے چوڑے کا مطلب پروف سے زیادہ، تو اس کا مسئلہ بھی الگ آئے گا. خلاصہ یہ ہوا کہ زخم، پھوڑے پھنسی اور ہڈی ٹوٹنے پر جو جبیرہ باندھا جاتا ہے اس کا مسئلہ اب شروع ہو رہا، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ یہ جبیرہ اتنا بڑا ہو جتنا عرفاً رائج ہے معاشرے کے اندر. اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ اگر جبیرہ ہونے کے باوجود عام طریقے سے ہم دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زخم ہے، تھوڑا پھنسی ہے، ہڈی ٹوٹی ہے، اس پہ جبیرہ بھی بندھا ہے، لیکن کوئی ایسا نقصان وقصان نہیں ہے، پانی کا پہنچانا یا کوئی مشکل نہیں ہے، اس جبیرے کو کوئی بھی پانی پہنچا کے دوبارہ باندھا جا سکتا ہے، تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو جس طرح سب لوگ وضو کرتے ہیں اس کو بھی وضو کرنا پڑے گا. یا یہ یعنی زخم تو نہیں کھول سکتے، وہ جبیرہ تو نہیں کھول سکتے، لیکن اگر مسلسل ہم جبیرے کے کنارے سے پانی کو بہائیں تو جبیرے کے نیچے زخم پر سے گزرتا ہوا چلا جائے گا. یہ آپ کو پچھلے سال کے بلکہ پہلے سیمسٹر میں سن چکے ہیں کہ آگاہ وضو تھے کہ پانی بہانا اتنا زیادہ کہ جیسے آبشار بہ رہی ہے یہ تو واجب نہیں، بلکہ بس اتنا پانی ڈالے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکے، اتنا پانی جو ہے وہ واجب ہے اور اس سے وضو تو ہو جاتا ہے. تو اگر جبیرے والے کے انسان کے لیے بھی عام طریقے سے آزاد وضو کو دھونا یا جو آزاد مسا ہے ان پر مسا کرنا ممکن ہے، پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. چاہے اس کے لیے اس پہ پٹی وغیرہ کھولنا پڑے، چاہے پٹی کھولے بغیر بھی پٹی پر سے مسلسل پانی ڈالنے سے نیچے جو اصلی آزاد وضو کا اصلی حصہ ہے اس پہ سے پانی گزر جائے تو بات ختم ہوئی. اسی طریقے سے مسا کرے یا وہ یعنی بالکل عام طریقے سے وضو کرے گا. اچھا اب اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے. اچھا اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسا عوام سمجھتے ہیں وہ تو یہاں نہیں چلے گا، بلکہ جو شریعت کا مسئلہ ہے اس کا یہاں پر سوال رکھا جائے گا. یعنی میرے جملے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فرض کیجیے کہ سر پر یا پاؤں پہ جبیرہ ہے، سر یعنی جس کا نفع کیا جاتا ہے یا پاؤں جس کا نفع کیا جاتا ہے، اب اگر پورے سر پہ جبیرہ ہے یا پورے سر پہ جبیرہ ہے تو ٹھیک ہے، یہ اسلام والا مسئلہ رہ گیا جبیرے کا. اس میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ سر کی یا پیر کی بٹی کھول سکتی اسے کھول کے نفع بھر کے دوبارہ باندھ دی، لیکن اگر پٹی نہیں کھل سکتی اور پورے سر اور پورے پیر پہ پٹی بن گئی تو یہ جبیرے والا مسئلہ ہے جس پہ ہم کو غور کرنا ہے اسلام کے اعتبار سے. لیکن اگر مسئلہ یہ کہ سر کے تین چوتھائی حصے پہ پٹی بن گئی اور ایک چوتھائی حصہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے لمبا ہوا ہے، کیا عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی مسا بالکل سر کے بیچ میں ہونا چاہیے، وہ تو کہیں گے جبیرے کا مسئلہ نہیں ہوگی، جہاں مسا کیا جاتا ہے اس حصے پہ تو پٹی. اگر کسی اعتبار سے تو آپ نے پہلے سیمسٹر میں سنا کہ سر کے بالکل بیچ میں مسا تو ضروری نہیں ہے، دائیں بائیں بھی جو نام ہوتی ہے اس کے دائیں بائیں بھی مسا کر سکتے ہیں. تو اب اگر تین چوتھائی سر کے اوپر پٹی اور ایک چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہے لمبائی میں، ٹھیک ہے، اب یہ جبیرے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، جو کھلا ہوا حصہ اسی کے اوپر آپ مسا کریں ختم بات. یا اسی طرح فرض کیجیے کہ پیر کے اوپر چار انگلیاں جائیں، چار انگلیوں کے سرے سے لے کر پیچھے گٹے تک پٹی بندھی ہوئی، مگر مثلاً انگوٹھے سے لے کر جہاں ٹانگ شروع ہوتی ہے مفصل جو ہے جہاں پیر اور ٹانگ ملتے ہیں، ایک انگوٹھے سے لے کر وہاں تک ایک انگلی کے برابر حصہ کھلا ہوا ہے. اب عوام تو کہیں گے کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا، تو جب دیرے سے مکان کہاں مسا کر تو اگر ایک انگلی کی جگہ ہے، مگر اسلام کے اعتبار سے جی یہ جبیرے کا مسئلہ ہی نہیں، ایک میری سے بھی مسا ہو سکتا ہے، اس سے بھی آپ مسا کر سکتے ہیں تو مسا کر لیجیے. تو جبیرے کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ جبیرے کا مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایک عام طریقے سے جو اسلام نے واجب کیا ہے ہمارے لیے پانی پہنچانا ممکن نہ ہو. اب اگر آبا مسا جو وہ پورے نہیں بندے ہوئے ہیں اس کا ایک حصہ کھلا ہوا ہے کہ جس میں مسا ہو سکتا ہے تو جبیرے کا مسئلہ ختم. لیکن ہاں اگر سر پہ چوڑائی میں پٹی بندھی یا پیروں پہ چوڑائی میں پٹی بندھی تو ٹھیک ہے اب جبیرے کا مسئلہ آ گیا. وہ خالی وہ آدھے اس کی پٹی کی لیکن آ گیا مسئلہ. تو یہ جو نسا والے آگا ہیں اس میں جبیرے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ایک انگلی کے برابر بھی ان کو جگہ مل رہی ہے بغیر پٹی کے تو وہ جبیرے کا مسئلہ نہیں. اسی طرح جو چہرہ اور سیدھا اور الٹا ہاتھ ہے جس میں جس کو دھویا جاتا ہے اس میں بھی چونکہ شرن یہ مسئلہ گزرا کہ پانی بہانا ضروری نہیں بلکہ اتنا پانی ڈال دینا کافی ہے کہ ایک جس سے دوسرے جس کی طرف بڑھ جائے چاہے ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو بہائیں. یعنی جہاں ہم نے پانی ڈالا وہاں سے اگر وہ ایک سینٹی میٹر آگے سے بہت بڑھ گیا یا ہاتھ کی مدد سے بڑھ گیا اتنا کم کم پانی ڈال کے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. تو پاس اگر مسئلہ یہ ہوا کہ زخم وغیرہ ہے اور اس کو پانی نقصان پہنچا رہا ہے لیکن وہ والا پانی جو ہم لوگ عادی ہیں چلوؤں پہ چلو چلوؤں پہ چلو ڈالنے کے لیکن جو اسلام والا پانی ہے ذرا ذرا سا ہلکا ہلکا کا پانی ڈالتے ہوئے آپ زخم والے حصے سے گزر جائیں اور اس میں نقصان نہیں پہنچے گا بہت بڑی چلو چلو ڈالنے کے نقصان پہنچے گا تب بھی یہ اسلام میں جبیرے کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ جو کم کم مقدار جس سے اسلام کے نزدیک وضو ہو جاتا ہے وہ کم سے کم پانی. اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مجھے کم سے کم پانی اسلام جو آتا ہے اس سے نقصان نہیں پہنچتا. کبھی کبھار مثلا بنی ہے آپریشن ہوا اس کا مسئلہ پوچھتا ہے ورنہ عام طور پہ جہاں کہا جاتا ہے کہ جی پانی بالکل نہ ڈالو تو 90% اس میں بگاتے ویسے ہیں وہ زیادہ والا پانی جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے اور وہ کم کم والا پانی جو اسلام کے اعتبار سے وضو کے لیے کافی ہے عوام اس کو کافی نہیں سمجھتے. اس سے اگر نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تب بھی جبیرے کا مسئلہ نہیں. اپنی عادت کو بدلیے آپ کیا ضرور ہے کہ چلو چلو ڈالنے بلکہ اس وقت تو خراب ہو گئے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو ناقص وضو کرنا پڑ رہا جبکہ اسلام کا وضو صحیح والا وضو بھی ہو سکتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ خصوصاً اگر گرم پانی ہلکا ہلکا کر کے ہم ڈالے تو نقصان کے امکانات بہت ہی کم ہو جاتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کثیر پانی جو جتنا بام الناس ڈالتے ہیں وہ نقصان دہ ہوگا لیکن شرم وہ پانی کے جس سے وضو ہو جاتا وہ نقصان دہ نہیں ہوتا. تو پھر تو یہی واجب ہے کہ جبیرے وبیرے سب کچھ بھول جائے گی بلکہ شرم کم والا پانی جو ہے وہ ڈالتے ڈالتے آپ اپنا صحیح طریقے سے وضو کر لیں. بلکہ بعض علماء مسلم آغاز تو میں نے تو کہتے ہیں کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں اگر جیلا پر اگر ہاتھ کثیر پانی میں ڈال کے آپ نکالیں اس حالت میں کہ اس کے پترے ٹپک رہے ہیں اور اس ہاتھ کو آپ پھیر لیں تو وہ بھی وضو آپ تک ہو جائے گا یعنی کم سے کم دھلنے کی مقدار اس میں آ جائے گی. البتہ آگاہ کوئی فرماتے ہیں کہ نہیں اس میں اشکال ہے کثیر پانی سے گیلے ہاتھ کو نکالا جائے کپڑے پھسل رہے ہیں ہاتھوں اور اسی کو اگر پھیر لیا جائے چہرے پہ تو یہ کہا گیا کہ چہرہ پھیل گیا نہیں یہ تو کہا گیا کہ مسا کیا. البتہ آغاز نے بالکل بھی منع نہیں کیا اس میں اشکال ظاہر کیا کہ اس سے بچیں پھر تو جبیرہ کی طرف چلے جائیں لیکن بنا پر احتیاط واجب اگر سمجھ نہیں سکے نا اتنا بھی جو ہے اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے بغیر جبیرہ کے چکر میں جلد بھی بالکل عام طریقے سے. تو سر وضو جبیرہ کے طریقے پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم نے دو مسائل کو حل کیا. پہلا مسئلہ یہ کہ وضو جبیرہ کی اس وقت ضرورت پڑتی جب عام طریقے سے وضو کرنا ممکن نہ ہو. لیکن اگر عام طریقے سے وضو کرنا ممکن چاہے اس کے لیے ہم کو مسا جو عام طریقے سے کرتے ہیں اس کی مقدار گھٹا دینا پڑے گی یا یہ ہے کہ جتنا عام طریقے سے ہم آزاد کو دھوتے اس کو کم کر دینا پڑے گا وہ ٹھیک ہے کم کر دیجیے شریعت کے لمٹ کا سوال رکھیے عوامی لمٹ کا نہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر جو پٹی وٹی بندھی ہوئی ہے کبھی اس کو کھول کے پانی پہنچانا یا اسی بنگی ہوئی حالت میں اتنا پانی ڈالنا کہ یقین ہو جائے کہ وہ نیچے جو آزاد ہے اس پر سے گزر گیا پانی پتی جزیرے کا مسئلہ نہیں آنے کی وجہ سے آپ پڑھ لیجیے. لیکن اگر مسئلہ یہ کہ تن سے تن جس سے وضو ہوتا ہے اسلام میں اتنا بھی پانی ہم نہیں پہنچا سکتے ہیں, اتنے پانی سے بھی پانی نہیں جلے گا, مثلا پتی بالکل بن رہی ہے کھل ہی نہیں سکتی. اب اس صورت یا یہ کہ پانی کا استعمال ذرا سا قطرہ برابر استعمال بھی نقصان دے, اب اس صورت میں وضو جدیدہ کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور اس مسئلے کو ہم ذرا آہستہ آہستہ بیان کریں گے اور آپ کو بھی توجہ کے ساتھ سننا ہے. اب آئیے کہ یہ جو زخم یا یہ جو تھوڑا یا یہ جو ہڈی ٹوٹنے کا مسئلہ ہے اس کو اسلام نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. یا تو یہ وضو کے ان اعضاء میں ہے جن کو دھویا جاتا ہے, یعنی چہرہ, سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ, یا یہ وضو کے ان اعضاء میں ہے کہ جن کا مسح کیا جاتا ہے, یعنی سر, سیدھا پیر اور الٹا پیر. البتہ مسح کا مطلب نہیں کہ یا تو بالکل پورے سر کے اوپر یہ دونوں پیروں کو پورا یا اس کی چوڑائی, یعنی جو کم سے کم مسا کی مقدار ہے وہ بھی ہم کو نہیں مل رہی. وہ دو ہی صورتوں میں ہے کہ یا مکمل طور پہ زخم ہو پورے سر پر یا پورا سر کی ہڈی ٹوٹی ہے یا اس کو تھوڑے ہی تھوڑے یا یہ چوڑائی کے اندر ایک پتی بن گئی, اس کی وجہ سے اگر ہم مسا کرنا چاہیں تو جو چوڑائی کا حصہ ہے وہاں ہم کو خالی ملے گی, سر کی پٹی ملے گی. تو سر یہ جو زخم وغیرہ ہے یا یہ دھونے والے آزاد پر یا یہ مسا والے آزاد پر ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک کی مزید دو قسمیں ہوتی ہیں, یا وہ کھلا ہوا ہے یا اس کی جبیرہ یعنی پٹی بندی ہے. اگر پٹی کوئی سی بھی ہو وہ آپ نے سن لیا, چاہے وہ دبا ہو, چاہے وہ پٹی ہو, چاہے وہ لکڑی وغیرہ کو لگایا گیا ہو. یہ چار مسئلے بنے کہ دھونے والے اعضاء پر زخم ہے, اب یا تو وہ کھلا ہوا ہے یا اس کو کچھ بنا ہوا ہے. دوسرے اسی طرح مسا والے اعضاء پر زخم وغیرہ ہے, وہ بھی یا کھلا ہے یا اس کے اوپر جبیرہ بنا ہوا ہے. چار مسئلے ہو گئے, چاروں مسئلوں کا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سنا جائے. پہلا مسئلہ یہ ہے, پہلے جو ہم دو مسئلے اس کے بیان کر دیں کہ جبیرہ جو ہے وہ دھونے والے اعضاء پر ہے. جبیرہ نہیں, یہ زخم, یہ ہڈی ٹوٹنا, یہ پھوڑے پھنسی دھونے والے اعضاء پر ہے. اب اس کی دو صورتیں, نمبر ایک جبیرہ وبیرہ کچھ نہیں ہے, کھلا ہوا یعنی چہرے پر زخم ہے وہ کھلا ہوا زخم ہے, وہ سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ زخم ہے وہ کھلا ہوا ہے, یہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور کھلی ہوئی, وہ تھوڑے پھنسیاں ہیں اور وہ کھلے ہوئے. یہ تو پہلا دوران ہو گیا کہ عام طریقے سے ان کا دھونا ممکن نہیں. اب اس صورت میں کیا کریں گے, اگر کھلے ہوئے ہیں اس صورت میں بس ایک ہی چیز واجب ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں تک زخم وغیرہ ہے اس سے پہلے والا حصہ تو نارمل طریقے سے دھو لیجیے. مثلاً ناک کے نچلے حصے پہ یہ تھوڑا سا تھوڑا ہے یہ زخم, تو اب سر پہ بال اٹھنے کی جگہ پہ لے کے ناک کے زخم تک تو آپ بالکل نارمل طریقے سے آئیے. اب یہ تو ہم فرض کیے ہوئے نا کہ کوئی جبیرہ یا کوئی پٹی وٹی نہیں بنتی, اس کے بعد یہ جو زخم وغیرہ ناک کا ہے یا جو پھوڑا وغیرہ اس کو چھوڑ دیجیے, اس کے اطراف میں سب دھولیے اور پھر اس کے نیچے ٹھوڈی تک دھو لیجیے, بس ختم ذمہ داری. یعنی جب دھونے والے اعضاء میں زخم وغیرہ ہو اور اس پر کوئی جبیرہ یعنی پٹی وٹی نہ ہو, بس ایک ہی چیز آتی ہے کہ اس حصے کو چھوڑ کر باقی سارے چہرے کو یا سارے چیزیں یا الٹے ہاتھ کو دھو لیا جائے, اتنا حصہ رہ گیا کوئی بات نہیں, آپ کو حضور صحیح. البتہ بہتر یہ ہے کہ اتنے حصے کو کپڑا رکھ کے یہ ہاتھ پھیر لیں, لیکن واجب بہتر, اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر خود اس پر بھی گیلا ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے نقصان نہیں ہوگا, جو زخم ہے بہتر یہ ہے کہ تینوں کام کر لیجیے, کے اطراف میں دھو کے وضو کر لی اور اس پر گیلا کپڑا رکھ کے خود گیلے کپڑے پر بھی ہاتھ کریے اور کپڑے کو ہٹا کر خود اس کھوڑے کے اوپر بھی ہاتھ کریے. مگر واجب تو صرف اتنا تھا کہ اس نے کچھ اتنے حصے کو چھوڑ دیں سمجھے کہ یہ صحیح ہے اور اس کے علاوہ پورا کیا ہاتھ دھو لیجیے. اسی طرح مثلاً گٹے کے اوپر وہ زخم ہے جو کھلا ہوا ہے انہیں سے لے کر گٹے پر ہاتھ میں دھوتے آئیے, گٹے کے وہ جو زخم ہے اس کے چاروں طرف دھو لیجیے اور پھر اس کے بعد اس کی نیتوں میں ہوں گے سرے تک دھو لیجیے. اس زخم والے حصے کو چورنی اٹھنی کے برابر ہے بطور مثال بالکل کھل جائے. یہ اسلام نے معاف کر دیا. ورنہ تو اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی از حصہ آرگن جو ہے وہ دھلنے سے رہ جائے تو وضو باطل ہے. یا اتنا بڑا زخم رہیں گے کوئی بات نہیں کیونکہ مجبوری ہے. یہ مسئلہ تب ہوا جب زخم دھونے والے اعضا پر ہے اور کھلا ہوا ہے. اچھا اب اس کی دوسری صورت کہ زخم دھونے والے اعضا پر تو ہے مگر جبیرہ ہو یعنی بندھا ہوا ہے. البتہ یہ اس وقت مسئلہ ہے جب پورے آرگن کو نہ باندھا گیا ہے. مثلاً سیدھے ہاتھ پہ زخم ہے اور وہ زخم بندھا ہے لیکن اس طرح سے اگر بندھا ہے کہ کہنی سے انگلیوں کے سرے تک پورا سیدھا ہاتھ جبیرے میں چلا گیا اس کا مسئلہ الگ ہے جو بعد میں آتا ہے. یہ مسئلہ ہے کہ نہیں پورا ہاتھ جبیرے میں نہیں گیا بلکہ اتنا حصہ کہ جس پہ زخم ہے اور زخم پورے ہاتھ میں نہیں ہے, ایک چوتھائی پر ہے, آدھے پر ہے, دو تہائی پر ہے, تین چوتھائی پر ہے, پورے پہ نہیں. اس صورت میں وہ جو اصلی جبیرہ کا مسئلہ ہے وہ چلے گا. اس زخم تک تو نارمل طریقے سے دھوئیے, زخم پہ تو جبیرہ بندھا ہوا, اس جبیرے کی گیلا ہاتھ پھیر لیں اور پھر اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے وہ عام طریقے سے دھوئیے, اس کے بعد اس کے نیچے عام طریقے سے دھوئیے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو جبیرہ ہے اگر آپ نے اس کو بھی دھو لیا تو بات نہیں چلے گی, وضو جبیرہ نہیں ہوا. وضو جبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جبیرہ ہے یعنی جو پٹی ہے اس کو دھو لیں اگر آپ نے دیکھا ہے اس پر گیلا ہاتھ پھیرنا چاہیے. یعنی جس طرح عام آدمی مسا کرتا ہے وہ کیفیت ہونا چاہیے, دھونے کی کیفیت نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب پھر ہم مثال لاتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کلائی کے اوپر جہاں ہم گھڑی باندھتے ہیں اس کے اوپر پٹی بندھی ہے کیونکہ اس کے نیچے زخم, تو کنہی کے سرے سے لے کر وہاں تک تو آپ عام طریقے سے دھوئیے ہاتھ, پھر اس زخم کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر دیں اور اس کے بعد پھر اس زخم کے آگے یعنی پٹی زخم تو نہیں ہے پٹی, اس پر گیلا ہاتھ پھیر کے اس کے آگے انگلیوں کے سروں تک عام طریقے سے مسا کر لیجیے, عام طریقے سے دھو لیجیے, یہ وضو جبیرہ کا مسئلہ چلے گا. اچھا اب اگر آپ جو جب وہ پٹی ہے اس کے اوپر والا حصہ دھو رہے تھے انگلی سے لے کر پٹی تک, تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنا پانی ڈالا ہو کہ خود وہ پٹی جو پوری ہے وہ گیلی ہو گئی, یعنی سب گیلا ہاتھ کے عالم میں. پھر اب آپ کہیں کہ اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرنا کیا مطلب, نہیں کوئی بات نہیں, وہ اگر پٹی گیلی نہیں تو کوئی بات نہیں, اسے گیلی پٹی پر آپ ہاتھ پھیر کے مسا کر لیجیے. آپ کو ہاتھ پھیرنا یہ ضروری نہیں کہ جس پٹی پہ ہاتھ پھیرے وہ پہلے سے سوکھی, اسے گیلی پٹی پہ ہاتھ پھیر لیجیے اور اس کے بعد اس کے آگے دھو لیجیے. یہ صورت ہے کہ جہاں پہ وہ صحیح جبیرہ کا مسئلہ چلتا ہے. کیا صورت بنی کہ وضو کے جو اعضا جن کو دھویا جاتا ہے ان پر اگر جبیرہ ہو لیکن پورے عرض پر نہیں, اس کے ایک حصے پر, وہ جو عام جبیرے کا مشہور مسئلہ ہے جو عوام کے ذہنوں میں بھی ہے, جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے, جو ہر آدمی کو یاد, وہ اس موقع کے اوپر آتا ہے. اچھا اس میں ایک بات بتائی گئی کہ اگر جبیرہ پورے عرض پر ہو تو یہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں پورے عرض پر جبیرہ ہے, مثلا ان کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی تو کونے سے لے کر انگلیوں کے سرے تک پورے پہ جبیرہ. اس صورت میں اگر پورے عرض پر جبیرہ یعنی پورے چہرے پر یا پورے سیدھے ہاتھ پر یا پورے الٹے ہاتھ پر, اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر جبیرہ بھی کریں اور قربان بھی کریں. فرض کیجیے کہ پورے چہرے پہ جبیرہ, اگر تھوڑی سا حصہ بھی کھلا ہوتا مثلا خالی پیشانی کھلی ہوئی اور اس کے بعد بھنوں سے لے کر ٹھڈی تک جبیرہ ہوتا تو اب خالی جبیرہ کرنا تھا, لیکن اگر پورے پہ جبیر آ گئے تو اب دونوں کا گنا کرنا, یعنی گیلا ہاتھ لے کے پورے جبیرے پہ پھیرے اور پھر توڑنا بھی کرے اگر پورے اصل کے اوپر جبیرہ ہے. اچھا یہ تو ہو گیا دھونے والے اعضاء کا مسئلہ, کہ دھونے والے اعضاء پر اگر زخم اور زخم پہ پٹی وٹی نہیں بندی ہے تو زخم کو چھوڑ کے باقی سب دھو لیجیے کافی, اور پٹی بندی ہے تو باقی سب کو دھو کے گیری پٹی پہ ہاتھ پھیر لیجیے. شرط یہ ہے کہ پورے عرض پر جبیرہ نہ ہو. اچھا اب آئیے یہی دو صورت ہے, اگر جو مسا والے اعضاء ہیں ان پہ زخم وغیرہ ہو, یعنی سر اور پیر اس طرح سے ایک انگلی کے برابر بھی مسا کی جگہ نہیں مل رہی. اچھا اس میں جو ہے وہی مسئلہ ہوگا کہ جو ابھی آپ نے دھونے والے اعضاء کے جبیرہ میں سنا. اچھا اب یہ مسا والے جو اعضاء ہیں اس کی دو صورتیں, یا یہ کھلا ہوا ہے یا اس پر بھی جبیرہ. اگر اس کو جبیرہ پکی بندی ہے تو اس صورت میں وہی بات کی, جب پورے عرض پر ہے یا بعض عرض پر ہے. اگر بعض عرض پر پورا عرض نہیں, تھوڑا سا ارگن جو ہے وہ اس کے اوپر پٹی ہے, تو اسی پر آپ مسا کر لیں. جیسے میں نے مثال دی کہ پیر کی چوڑائی میں ایک انچ چوڑی پٹی بندھی ہوئی ہے, اور اس پٹی سے پہلے بھی پیر کھلا ہے, اس پٹی کے بعد بھی پیر کھلا ہے. اب یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے, بالکل آپ عام طریقے سے اس طرح مسا کرتے ہیں مسا کر لیں, پٹی پر پہنچے تو پٹی کے اوپر سے مسا کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر تمام عرض پر مسا پورا پیر پٹی کے اندر یا پورا سر پٹی کے اندر, اس صورت میں تیمم واجب ہے, دوسرے جبیرہ ختم. دھونے والے اعضاء میں یعنی چہرے اور ہاتھ میں اگر پورے پر پٹی بندھی تھی تو دوسرے جبیرہ بھی کرنا تھا اور تیمم بھی کرنا تھا, احتیاط واجب. لیکن مسا والے اعضاء پر اگر پورے پر پٹی بندھ گئی تو تیمم ہی تیمم کرنا ہے, دوسرے جبیرہ کی گنجائش نہیں. تو مسے والے اعضاء یعنی سر اور سیدھا اور الٹا پیر, اس پر اگر زخم وغیرہ ہو اور اس پر پٹی بندھی, یہ پٹی اگر پورے عرض پر ہے تو تیمم ہی واجب ہے, اگر بعض عرض پر ہے اور بعض حصہ کھلا ہوا ہے تو عام طریقے سے مسا کرنا ہے جس طرح نارمل آدمی کرتا ہے, پر جب پٹی پر ہاتھ پہنچے تو اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے. اچھا اب آگے چوتھی اور آخری صورت, یہ جو مسا والے اعضاء ہیں اس پر زخم یا ہڈی ٹوٹنا تو ہے مگر وہ کھلا ہوا ہے, اس پہ جبیرہ نہیں, کوئی پٹی وٹی نہیں بندی, پیر پر زخم ہے اور کوئی پٹی نہیں, سر پہ زخم ہے اور کوئی پٹی نہیں ہے, تھوڑے پھنسی ہیں اور کوئی پٹی نہیں, اس صورت میں اعلی کوئی فرماتے ہیں کہ آپ کو جمع کرنا ہے, یعنی اعضاء مسا کے اوپر جو زخم ہے جمع کرنا ہے, یعنی اور وہ کھلا ہوا زخم اس سے پٹی نہیں بنے, تو آپ وضو جبیرہ بھی کریں اور اس زخم پہ جب پہنچے اس کو کپڑا رکھ کے ہاتھ پھیر. دیکھیے آگاہ مسا کی بات ہو رہی, مثلاً پیر کی چوڑائی میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پورا ایک زخم ہے, ایسا زخم جس پہ پٹی نہیں باندھی گئی. اب وضو جبیرہ کر لیں یعنی نارمل وضو, جب اس پیر کی مسا پہ پہنچے تو مسا نارمل کریں, زخم کے اوپر ایک کپڑا رکھ کر اس کپڑے پر سے ہاتھ گزارتے ہوئے پھر اپنے مسا کو کمپلیٹ کریں اور تیمم بھی کریں, تیمم بھی کریں اور یہ وضو جبیرہ تب جب مسا کے اعضاء پہ زخم ہو اور پٹی نہ باندھی گئی. لیکن اعضاء خمینی فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ضرورت نہیں ہے جمع کرنے کی, بلکہ خالی کپڑا رکھ کے وضو جبیرہ کر لیں. باقی اعضاء تو ٹھیک ہے اس پہ نارمل وضو, مسا والا جس عرض کے اوپر یہ زخم ہے اور زخم کھلا اس کے اوپر اب آپ ایک پٹی رکھ کے کپڑا رکھ کے عام طریقے سے وضو کر لیں مسا کر لیں. ہاں اگر پٹی رکھنا ممکن نہ ہو تو پھر آغاز تو میں نہیں فرماتے ہیں, آغاز ہی فرماتے ہیں کہ نہیں پٹی رکھنا ممکن ہے تب بھی تیمم بھی کریں اور وضو جبیرہ, اور پٹی رکھنا ناممکن ہو تو تیمم ہی تیمم کرنا ہے. تو میں نے صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں دونوں کی ضرورت نہیں, جب پٹی رکھنا ممکن ہے تو پھر وضو جبیرہ کریں, جب پٹی نہیں رکھ سکتے ہیں تو تیمم کریں. تو چار صورتیں بنی وضو جبیرہ کی, کہ دھونے والے اعضاء میں زخم ہے تو یا تو کھلا ہوا ہے, کھلا ہوا ہے تو اتنے حصے کو چھوڑ کے وضو کر لیں, یا یہ کہ پٹی بندھی ہے جبیرہ ہے تو آپ جبیرہ کے طریقے سے وضو کریں, اور مسا والے عضو کے اندر اگر زخم وغیرہ ہے اور جبیرہ ہے تو اسی پہ مسا کریں, جبیرہ نہیں بلکہ کھلا ہوا ہے آغا سمجھ نہیں کہتے ہیں کپڑا رکھتے اس میں جبیرہ کریں کپڑا نہ رکھ سکتے ہیں تو ترمیم کریں آغا سے کہہ رہے ہیں یہ کپڑا رکھ بھی سکتے ہو تب بھی ترمیم بھی کریں اور مسا بھی کریں کپڑے کے اوپر سے. اس کے بعد اچھا اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور باقی بچا اور وہ یہ کہ آپ نے یہ تو سن لیا کہ اگر عضو کے کچھ حصے پر جبیرہ بن رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے اور اگر پورے عضو پر جبیرہ ہے تو کیا مسئلہ ہے. پورے عضو کا مسئلہ تو یہی ہوا کہ اگر وہ دھونے والا عضو ہے تو آغاز کو یعنی دونوں کہتے ہیں یہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جبیرہ بھی کرے اب پہنوں بھی. اور اگر وہ پورا عضو جو جبیرے میں ہے مسا والا ہے تو خالی پہنوں کرنا ہوگا. اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ اگر تمام اعضاء پہ ایک ساتھ جبیرہ ہے چہرہ سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ سیدھا پر الٹا پر تو آغا خمینی فرماتے ہیں کہ صرف پرمن کافی ہے اور آغا رسوئی کہتے ہیں کہ نہیں اس صورت میں بھی جمع کرنا پڑے گا احتیاط واجب کے بنا پر جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کریں. یہ ایک مسئلہ ہو. اب ایک مسئلہ ان کے بیچ کا آتا ہے کہ اگر جبیرہ پورے آغا کرنا ہے لیکن ایک سے زیادہ پر ایک سے زیادہ پر ہے اور سب پہ نہیں تو اگر خمینی صورت میں کہتے ہیں کہ بس خالی تیمم کافی ہے ایک سے زیادہ پر بھی اگر ہے تو صرف تیمم کرنے کافی اگر خود فرماتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ پڑے اور وہ سب مسا والے ہیں تو وہ تیمم ہے لیکن ایک سے زیادہ پڑے اور ان میں کوئی ایک بھی دھونے والا عضو شامل ہے تو جمع کرنا پڑے گا یعنی وضو جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کریں. یعنی دھونے والا عضو جب آ جائے تو پھر اس میں